بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 28 اپریل 2000 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور. محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان بیجنگ پلس 5 کانفرنس. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء، أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال، آخر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوسق هاربات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. حضرات، میں نے تقریبا ایک بار قبل 31 مارچ کے جمعے میں جو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، یعنی امریکہ کے صدر کلنٹن صاحب کی آمد کے بعد جس طرح ملت اسلامیہ پاکستان ایک واضح دو راہے پر آ کھڑی ہوئی ہے، اس کا بیان میں نے جمعے میں، تو ظاہر ہے کہ محدود وقت ہوتا ہے، ایک ہی گھنٹہ میرے پاس ہوتا ہے، اس میں بیان کیا تھا. لیکن پھر میں نے اس موضوع پر تفصیل گفتگویں کی ہیں. 2 اپریل کو ہمارا تنظیم اسلامی کا آل پاکستان اجتماع تھا، اس کے اجلاس میں میں نے 2.25 گھنٹے میں وہی مضامین قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے. پھر 14 اپریل کو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی ملتان میں قرآن اکیڈمی میں، ایک خاصے بڑے اجتماع میں. 17 اپریل کو پھر اسی موضوع پر گفتگو کی واہ کینچ میں، پی او ایف ہوٹل ایک بنا ہے کافی بڑا، اور اس کا وسیع اور عریض حال ہے، اس میں 1200 سے زیادہ موجود تھی نفری، وہاں بھی 2.25 گھنٹے کی تقریر میں نے اسی موضوع پر کی. پھر آخری مرتبہ 19 اپریل کو میں نے ہالیڈے ہند ہوٹل ہے جو اسلام آباد میں، ایک سلیکٹڈ گیسٹ تھے، تقریباً 200-250 افراد تھے، لیکن جس میں کچھ ریٹائرڈ جرنیل بھی تھے اور ہماری سول بیوروکریسی کے بھی کافی اہم لوگ موجود تھے، میں نے وہاں بھی تفصیل وہ ساری باتیں رکھی. میری آج کی گفتگو اصل میں اسی کا تسلسل ہے. موضوع کیا ہے کہ مغرب کی دجالی تہذیب، اس کی تیز و تند آندھی فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے بالآخر مذہب و تہذیب، شرافت و شائستگی، عصمت و عفت، شرم و حیا، چادر اور چار دیواری اور دین و شریعت کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے اب آخری حملے کے لیے پرتول رہی ہے. چنانچہ میں اس ضمن میں جو باتیں عرض کر چکا ہوں صرف میں یاد دلاؤں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فکر انسانی کو توہمات کے چنگل سے آزاد کیا اسلام نے اور قرآن نے. نمبر دو, جو استخراجی منطق ڈیڈکٹیو لاجک کا جو سکہ چل رہا تھا اس کی تنگنائیوں سے نکال کر جو انڈکشن ہے استقرا, اس کی کھلی وادیوں میں فکر انسانی کو قرآن اور اسلام لے کر آئے. لیکن فکر آزادی کے جو یورپ میں بری طرح محبوس تھا, جکڑا ہوا تھا, سائنس اور مذہب کی تعلیم وہاں حرام تھی, جس کو کہ یورپ خود کہتا ہے ڈارک ایجز, یہ ہمارے تاریخ دور ہے ہماری تاریخ کا. تو اس ماحول میں جب اسلام کی یہ تعلیمات اور یہ کرنیں جو ہیں اسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے جو نوجوان وہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے ان کے ذریعے سے ان ممالک تک پہنچی, تو جہاں یہ جو بندھن تھے کہ جن میں فکر انسانی جکڑا ہوا تھا ان سے آزادی حاصل ہوئی, وہاں ایک رد عمل کے طور پر اس میں ایک انتہا پسندی آ گئی. دو جبر تھے یورپ میں, ایک شہنشاہیت بادشاہت, ڈیوائن رائٹس آف کنگز, بادشاہوں کے حقوق تو خدائی ہے, انہیں چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا. دوسرے ڈیوائن اتھارٹی آف دی کلرجی, پوپ, اس کو اختیار حاصل ہے جس شے کو چاہے حلال قرار دے, جس شے کو چاہے حرام قرار دے, جس کے چاہے گناہ معاف کر دے. اب یہ جو جبر تھا انسان پر اس کا ایک رد عمل تھا شدید. جب فکر کی بیڑیاں کھلیں اور ہتھکڑیاں اتریں تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, وہ اپنی اس رد عمل کی تنبی کے اندر دوسری انتہا کو نکل, مذہب سے بغاوت. اس میں مزید زہر گھولا, کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں, اس ذہین اقلیت میں جس کا نام ہے یہودی, اگر پوری انسانی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 1% بھی نہیں بنتے, لیکن ذہانت میں ان کے کوئی شک و شبہ نہیں. اور جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ رد کیا, ان کا کفر کیا, بلکہ انہیں اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا کر دم لیا, تو اللہ کے طرف سے وہ مردود ہو گئے, مبغوض ہو گئے, مغضوب علیہ قرار پائے, ملعون قرار پائے. اور اب اس ذہین اقلیت نے شر کی ایک طاقت, شیطان کی ایک ایجنٹ کی حیثیت اختیار کر لی. چنانچہ انہوں نے اولاً عیسائیوں سے انتقام لینے کے لیے, ثانیاً مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے, اور سادساً پوری نوع انسانی پر اپنا استبداد اور استحصال کا جوا جو ہے اس کے کندھے پر ڈالنے کے لیے اس رد عمل کے اندر زہر گھولا, سیاہی گھولی. لہذا مذہب سے آزادی, اخلاق سے آزادی, شرافت و شائستگی سے آزادی, شادی کے بندھن سے آزادی, ہر طرح کی آزادی, مادر پدر آزادی. میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف پر مسلم ہیڈونزم, اباحیت پرستانہ لذتیت, لذت پرستی, دوسری طرف سیکولر نیشن سٹیٹس کہ سیاست مذہب بالکل علیحدہ, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, تیسری طرف انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم, سود پر قائم سرمایہ دارانہ نظام. یہ تین خباثتیں ہیں جس نے کہ جنم لیا جنہوں نے اس رد عمل کے نتیجے. یہ ہے در حقیقت ان تین میدانوں میں اس شیطانی قوت نے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب جو آخری حملہ کر رہا ہے یہ شیطان, وہ کر رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, حیا اور شرم, کوئی اخلاق, کوئی عصمت, وہ عفت کے تصورات, کوئی شادی کا کے رشتے کا کوئی تقدس, خاندان کے ادارے کا کوئی تقدس, اس کا کوئی احترام, ان سب کو جڑ سے اکھیڑ کر انسان کو فی الواقع حیوان کی سطح پر لانا، تاکہ یہ گوئنز اور یہ جینٹائل جو ان کے نزدیک ہیں ہی حیوان، اصل میں یہ تو شکلوں صرف انسان ہیں، حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، حقیقت میں مکمل انسان صرف یہودی ہے، باقی یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، باقی تو یہ حیوان ہیں، تو ان کو ایکسپلوائٹ کرنا، ان کا خون چوسنا ہی ہمارا حق ہے، جیسے گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو ہل میں جوت دینا انسان کا حق ہے، حیوان ہے اسے فائدہ اٹھائے گا، اگرچہ اسے کچھ نہ کچھ چارہ بہرحال ڈالے گا تاکہ کل بھی ہل میں جوت سکے، کل صبح بھی پھر اس کو جو ہے ٹانگے میں جوتا جا سکے، اس حد تک تو یقیناً انسانوں کا حق ہے کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر یہ جینٹائلز اور یہ جو گوئمز ہیں یہ برقرار ہیں، باقی اصل جو ہے ان کو ایکسپلوائٹ کرنا، ان کے خون پسینے کی کمائی کا اتنا نچوڑ لینا، اس میں سے ملائی کشید کر لینا، مکھن کھینچ لینا، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہے در حقیقت اس دور کا وہ نظام جس کے اندر شکل اب کیا بن چکی ہے، دیکھیے سیاست پر پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، ریاست اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ابتدا اس میں نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ آیا تھا، سیکولرزم اینڈ نیشنلزم، ہر ملک میں بسنے والے قوم ہیں، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، یہودی ہو، وہ سب ایک قوم ہے، نیشنلزم، ٹیریٹوریل نیشنلزم، نیشن سٹیٹ، ایک حدود کے اندر رہنے والے سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، اس کی بنیاد پر، اور مذہب سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں، سیاست کا، قانون کا، معاشرتی ویلیوز کا، معاشی نظام کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ، یہ تو آپ سمجھیے کہ یوں سمجھیے کہ اب 100 برس سے زائد ہو چکے ہیں کہ یہ ڈنکا جو ہے پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے، اسی طریقے سے معیشت میں، بلکہ اب یوں جان لیجئے کہ یہ جو نیشن سٹیٹس تھے ان کا کنسرٹ اب ختم ہو رہا ہے، اب یہ 1991 کی خرید کی جنگ کے بعد جو دنیا کا طاقتور ترین انسان اس وقت تھا جارج بش، اس نے صاف کہہ دیا تھا نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ نیشن سٹیٹ کا دور ختم ہوا، اب تو ایک عالمی نظام قائم ہوگا، لہذا عالمی سطح پر سیکولرزم کو پورے طور پر قائم کرنا، یہ ہے کہ جس تک کے در حقیقت یہ فتنہ پہنچ چکا ہے، معیشت کی سطح پر سود کا راج، سود کا ڈنکا ہر جگہ، انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، فری اکانومی، مارکیٹ فورسز، یہ سب اس وقت دنیا میں، کوئی تھوڑا سا چین کہہ لیجیے ابھی رکاوٹ ڈال رہا ہے لیکن اوپن اپ ہو رہا ہے، کنزیومرزم بھی وہاں آ رہی ہے، کچھ اوپن مارکیٹ فورسز کو بھی وہ اب اس کو بھی کھول رہے ہیں، اور اب جو صورت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ دنیا میں جو ملکوں کی تقسیم ہے، جو نقشوں پر لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ بے معنی ہو جائیں گی، اب تو اصل میں ملٹی نیشنلز حکومت کریں گی، ان کے لیے یہ لکیریں جو ہیں نقشے میں، یہ پاکستان ختم ہو گیا، ہندوستان شروع ہو گیا، ہندوستان ختم ہو گیا، بنگلہ دیش، بے معنی ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے یہ ضلع سائیوال ختم ہو گیا تو ضلع میاں چلو ہے یا کوئی اور ہے، ملتان ہے، وہ شروع ہو گیا، بس باقی تو اصل جو حکومت ہے وہ تو ملٹی نیشنل کی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ اب یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل بھی اور بڑی بننے کے لیے مرجر کتنے بڑے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز روزانہ خبر آتی ہے، یہ اور یہ مرج ہو گئے، یہ اور یہ مرج ہو گئے، تاکہ ہماری طاقت جو ہے اس پورے گلوب کے اوپر معاشی اور اقتصادی حکومت کرنے کے لیے ہمارے پاس اور طاقت بڑھ جائے، یہ جو اس وقت صورتحال ہے تو یوں سمجھیے کہ اصل حکومت اب ہاتھ میں آ چکی ہے ورلڈ بینک کے اور آئی ایم ایف کے اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اور اس کے ذیلی ادارے ٹرسٹ کے ذریعے سے، یہ نظام ہے، اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ یہ نظام جس طریقے سے جکڑ رہا ہے نوع انسانی کو، اس کے خلاف رد عمل تیسری دنیا میں کہیں ہوا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری قسمتوں کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے، کیا نقشہ بنا دے، پتہ ہی نہیں، آپ کو معلوم رد عمل بھی ہوا تو وہی ہوا ہے، سیئٹل میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ میٹنگ ہونے نہیں دی، اتنا بڑا مظاہرہ ہوا، سینکڑوں آدمی گرفتار ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، آنسو گیس، توڑ پھوڑ، یہ سب کچھ ہوا سیئٹل، مغربی جو ساحل پر بہت اہم شہر ہے امریکہ کا. پھر انہوں نے کانفرنس کی جا کر سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس کے مقام پر, وہاں بھی زبردست مظاہرہ ہوا. ابھی حال ہی میں ان کی ایک کانفرنس ہوئی واشنگٹن میں, تو واشنگٹن میں پورے یونائٹڈ اسٹیٹ سے والنٹیئر پہنچے ہوئے تھے ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے. 600-700 کو گرفتار کیا ہے. واشنگٹن ڈی سی کی جو پولیس ہے اس کے علاوہ آس پاس کی تمام ریاستوں سے پولیس جمع کر دی گئی. رد عمل وہاں ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوا کہ اس کے خلاف ٹائم میں جو ایک مضمون چھپا ہے, میں تو حیران ہو گیا دیکھ کر. اس کا عنوان اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے اتوار کے, یہ جو نوائے وقت میں آتے ہیں کچھ انگریزی جو جرنلز ہیں ان کے مضامین, تو دی آئی ایم ایس ڈاکٹر ڈیتھ, یہ عنوان ہے. یہ موت باندھنے والا ڈاکٹر ہے, موت تقسیم کرنے والا ڈاکٹر ہے آئی ایم ایس. اور تنزانیہ کا ایک پورا کیس سٹڈی جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کہنے کو تو یہ اس نظام کے تحت آئی ایم ایف کے تحت اب وہاں بازاروں میں بڑی چہل پہل ہے, دکانوں میں بہترین مال بھرا پڑا ہوا ہے, اور ایک چھوٹی سی مائنورٹی بہت خوشحال بھی ہو گئی ہے, لیکن فیکٹ سرٹیفکیٹ سے ثابت کیا ہے کہ غریب آدمی پس رہا ہے بری طریقے سے, وہ غریب سے غریب تر ہو گیا ہے. علاج کرانا اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے, لہذا وہ جھاڑ پھونک اور یہ ٹونے ٹوٹکے کے اوپر آ چکے ہیں. اور اسی طریقے سے وہاں پہ تعلیم کا جو تھا کہ اسکولوں کے اندر انرولمنٹ کے جو 90% سے ابو تھی وہ گر کر 60% پر آ گئی. دے کانٹ افورڈ, وہ فیسیں دے ہی نہیں سکتے, داخل ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ٹائم لکھ رہا ہے ڈی آئی ایم ایس ڈاکٹر ڈیتھ. یہ ہو رہا ہے اس وقت کی دنیا میں, یہ دوسرا نظام ہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, تھرڈ ورلڈ میں کوئی ریئیکشن ہی نہیں, ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا جال بنا جا رہا ہے, کس طریقے سے یہ گھیراؤ جو ہے ہو رہا ہے. لیکن یہ تو دو تو ڈنکے, جیسا کہ میں نے کہا پہلے بجا چکے ہیں وہ, یہاں تک تو وہ کامیابی کے جو ہے پھریرے اڑا چکے ہیں. اب جو ہو رہا ہے وہ یورپ امریکہ میں تو شرم و حیا کا جنازہ بہت پہلے نکل گیا, خاندان کا ادارہ تباہ ہو گیا, عصمت و عفت بھی کسی شے کا نام ہے وہ اب کہیں, کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم ہو. سب سے بڑی بات میں نے کئی مرتبہ یہاں آپ کی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر جو ہے پچھلے سال کے نیو ایئرز ڈے پر اس نے جو پیغام دیا تھا آئی اوپنر ہے, اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یعنی ہماری قوم کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی کہ جو ماں اور باپ کے درمیان کسی قانونی رشتے کے بغیر, کسی ازدواج کے بغیر, کسی میرج کے کانٹریکٹ کے بغیر پیدا ہوئی. اور میں بتا چکا انہوں نے اپنے جو فارم ہے بنیادی فارم اس سے باپ کا نام ہی نکال دیا, باپ کا پتہ ہی نہیں. ماں کا تو پتا ہے, ماں نے تو جنم دیا ہے, ماں کا تو نام پتا ہے لیکن باپ کا پتہ ہی نہیں. لہذا بجائے اس کے کہ کسی کو شرمندہ کیا جائے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلے باپ کا نام کیا ہے, تو چلو اس فارم میں سے یہ خانہ ہی نکال دو, صرف ماں کا نام جو ہے کفایت. لیکن اب در حقیقت یہ آخری جو ہے وار اب جو ہو رہا ہے وہ ایشیا اور افریقہ اور خاص طور پر عالم اسلام. یہاں ابھی ظاہر بات ہے کہ اس سیاست کی سطح پر تو سیکولرزم کا ڈنکا یہاں بھی بج رہا ہے, معیشت کی سطح پر تو اکانومی جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم وہ یہاں بھی ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. یہ دونوں فتح تو وہ یہ پہاڑ پورے عالم اسلام میں بھی حاصل کر چکے ہیں, لیکن اس سماجی سطح پر کچھ شرم و حیا, کچھ خاندانی نظام, کچھ ماں باپ کی عزت اور وقار کو لحاظ ان کا, کوئی ادب ان کا, کوئی خدمت ان کی, کوئی یہ بیوی اور شوہر کے رشتے کا تقدس, شادی میرج کی کوئی حیثیت, یہ لائف لانگ ایک ریلیشن شپ, اس میں جو خلوص اور اخلاص کی چاشنی گھلی ہوتی, یہ ابھی کچھ ہمارے ہاں باقی ہے. یہ آخری حصار ہے اس تہذیب کا. یعنی تہذیب کی دو سطحیں تو ختم ہو چکی ہیں, وہ تو مغرب فتح کے پھریرے اڑا چکا, سیاست کو ریاست کو مذہب سے طلاق دلوائی جا چکی, یا مذہب کو طلاق مغلظ دی جا چکی. جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو, مسجد میں رہو, مندر میں رہو, سنیگوگ میں رہو, جاؤ کہیں کسی چرچ میں جاؤ, کہیں جاؤ, تمہارا کوئی تعلق ایوان حکومت سے نہیں, تمہارا کوئی تعلق ہماری جوڈیشری سے نہیں, تمہارا کوئی تعلق ہماری مارکیٹ سے نہیں, تمہارا کوئی تعلق ہماری بینکنگ سے نہیں, تمہارا کوئی تعلق ہماری معاشرتی ویلیوز کے ساتھ نہیں. وہ ختم, معاشی نظام ختم. اب لے دے کر یہ لوئسٹ لیول ہے، یہ سمجھیے تمدن انسانی کی تین سطحیں ہیں، تین اس کی منزلیں ہیں. سب سے پہلی سب سے پرانی منزل جو ہے وہ آئلی نظام ہے. تمدن کسے کہتے ہیں؟ در حقیقت خاندانوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ انسان مل جل کر رہتا ہے. کسی گاؤں میں فرض کیجیے 50-100 گھرانے رہ رہے ہیں خاندان کے، قصبہ ہے اس میں 1000-2000 گھرانے رہ رہے ہیں، بڑے شہروں میں اور بڑے. اگر ہماری آبادی 14 کروڑ ہے تو 7 افراد کا ایک خاندان ہو تو 2 کروڑ خاندان کہتے ہیں نا جس کو، جس کا نام پاکستان ہے. تو یہ جو ہے قدیم ترین تعلق ہے انسان کا، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج، جس سے خاندان وجود میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام اسی کے بارے میں دیے گئے، اس لیے کہ اس کے بعد اگلی منزل ہے. پہلی منزل درست ہوگی تو اگلی بھی صحیح ہوگی، پہلی ہی خراب ہو گئی تو اگلی کیسے درست ہو جائے گی؟ اس کے اوپر بننے والی منزل جو ہے پہلی ہی کچی ہے، کمزور ہے، تو دوسری تو اس سے بھی زیادہ کمزور شمار ہوگی، تیسری ہوائی ہوگی بالکل. سب سے زیادہ تفصیلی احکام، نہ سیاست کے بارے میں، نہ ریاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں کچھ احکام بھی ہیں. سیاست اور ریاست کے بارے میں تو کچھ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز دیے گئے، رہنما اصول دیے گئے، وہ ڈھانچہ دیا ہی نہیں گیا. البتہ یہ کہ معاش کے بارے میں کچھ احکام بھی ہیں، یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام. البتہ یہ کہ اصل شے وہاں بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر اہداف دیے گئے ہیں، ٹارگیٹس دیے گئے ہیں. کہ لا یکون ذولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے صرف دولت مندوں کے درمیان ہی گردش کرے. اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے، ایک ہدف ہے، ایک ٹارگیٹ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی معاملات، سورہ نور کو لے لیجئے، سورہ احزاب کو لے لیجئے، سورہ نساء کو لے لیجئے، کتنے سورہ مجادلہ کو لیجئے، سورہ تحریم کو، سورہ طلاق کو، کس قدر تفصیلی معاملات جو ہے معاشرتی ویلیوز اور آئلی قوانین، محض طلاق اور نکاح کے معاملات اور عدت کے معاملات پر 3-4 رکوع چلے گئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر مسلسل. اس لیے کہ یہ پہلی منزل جو ہے اس کے اوپر دوسری، دوسری پر تیسری. تو دوسری اور تیسری تو وہ فتح کر ہی چکے. اب یہ جو بنیادی ہے، یہ بنیاد جو ہے تہذیب اور تمدن کی، اس میں اگر کچھ بچی کھچی اقدار رہ گئی ہیں تو ان کے خلاف اس وقت زور لگایا جا رہا ہے. اور اس کے ضمن میں میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، ہنٹنگٹن نے جو بات کہی تھی جب فوکو یاما نے کتاب لکھی ہے، جب اس نے کہا اینڈ آف ہسٹری، ثابت ہو گیا کہ ہمارا جو نظام ہے سیکولر اور کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی ہے، یہ ہمارا نظام ثابت ہو گیا، یہی اعلیٰ ترین منزل ہے نوع انسانی کے، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں. اس لیے کہ ہمیں چیلنج کرنے کے لیے کمیونزم میدان میں آیا تھا، وہ دیکھ لو، اونے منہ پڑا ہوا ہے، ختم ہو گیا، چاروں شانے چیتے مر گیا، لہذا ثابت ہو گیا. پریگمیٹک ٹیسٹ ہے یہ کہ ثابت ہو گیا کہ یہی ہے در حقیقت صحیح نظام، اینڈ آف ہسٹری. اس کے جواب میں فرانسس سیمیول پی ہنٹنگٹن نے ایک مضمون لکھا تھا ایک مقالے کی شکل میں، کلیش آف سیولیزیشن، کہ نہیں ابھی تصادم ہوگا، ابھی کچھ تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں چیلنج کر سکتی ہیں. پھر اس نے گنوائی کہ اگرچہ تاریخ انسانی میں ٹوئنبی نے کل ہیومن ہسٹری میں کل 20 تہذیبیں گنوائی ہیں، اس طریقے سے تہذیبیں ابری اور ختم ہو گئیں، نیست و نابود ہو گئیں، جن میں سے اس وقت 8 تہذیبیں دنیا میں ہیں، جن میں ایک ان کی ویسٹرن سیکولر سیولیزیشن ہے اور 7 اور ہیں. ان 7 میں وہ کہتا ہے کہ 5 کو تو ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر لیں گے، وہ ہمارے لیے دے پوز نو چیلنج فار اس، انہیں تو ہم گم کر لیں گے، ضم کر لیں گے. البتہ 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنے ہیں انہیں چبانا مشکل ہوگا، دے ول پوز اے تھریٹ ٹو اس. ایک ہے مسلم سیولیزیشن اور دوسرے ہے کنفوشین سیولیزیشن آف چائنا. ان تہذیبوں سے ذرا ہمیں نبٹنا پڑے گا. یہ ان تہذیبوں کے گھروں میں جا کر جو اب لقب لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان میں، مجھے نہیں معلوم کنفیوشین سیولیزیشن جو ہے اس وقت چائنا کی، شاید واقعتا جب وہ کہہ رہا ہے ہنٹنگٹن تو صحیح کہہ رہا ہوگا کہ جیسے ہمارے ہاں بھی، ویسے تو میں سمجھ چکا اوپر کی 2 منزلیں تو خالص ان کی مغربی تہذیب کے مطابق ہیں، معاشی نظام ہمارا وہی ہے، سیاسی نظام ہمارا وہی ہے، لیکن جیسے کہ نچلی سطح پر کچھ ویلیوز، خاندانی ویلیوز، کچھ اخلاق، کچھ عصمت و عفت کا معاملہ، کچھ شرم و حیا، اس یہ شادی کے رشتے کا تقدس شاید جیسا کہ ہمارے ہاں ہے شاید وہاں بھی ہو. لیکن کنفیوشس جو ہے وہ ایک بہت بڑا اخلاقی معلم تھا, بہت بڑا اخلاقی معلم, اس میں کوئی شک نہیں. تو کنفیوشس کے کوئی اثرات ہوں گے کہ جو ابھی اس لیول کے اوپر باقی ہوں گے. چنانچہ اس کا ایک مظہر بھی ہے, یہ فارن گونگ کی جو تحریک اٹھی ہے ایک دم, جس کو کہ اب چائنا جو ہے اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھ رہا ہے, ہزاروں ان کے آدمی جو ہے گرفتار کیے جا چکے ہیں, ان کے اوپر ہر طریقے کے تشدد کیا جا رہا ہے, اور وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک روحانی قسم کی تحریک ہے, ایک خاص قسم کی ایکسرسائز جیسے کہ یوگا ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں, اور وہ علاج بھی نہیں کرواتے, وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے در حقیقت انسان بیمار ہوتا ہے جب اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے. اس روح کے علاج کے لیے یہ دوائیاں نہیں ہیں, یہ تو ایک دوا جو ہے کھاتے ہو تو ایک چیز کو آرام آتا ہے, دس خرابیاں وہ پیدا کر دیتی ہیں, اس کو تو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, لہٰذا وہ علاج نہیں. یہ جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ ان کے بہت سے لوگ مر گئے وہ علاج نہیں کرواتے, بھائی وہ مر گئے تو مر جانے تو انہیں, لیکن تم جو لگے ہوئے ہو ان کو کرش کرنے پر, تو وہ ایک چونکہ ایک روحانی قسم کا در حقیقت ایک کلٹ ہے کہ جو وہاں ابھرا ہے, اور اس وقت کی جو چین کی حکومت ہے وہ اسے اپنا ٹارگیٹ نمبر ون بنائے گی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید واقعی وہاں کو روحانیت کو بنیادی طور پر گراس روٹ پر کوئی خاندانی اور کوئی تہذیبی جو ہے کوئی بھلائیاں موجود ہوگی جو کھٹک نہیں ہے ویسٹرن تہذیب کو, جس طریقے سے ابھی مسلمان ممالک کے اندر یہ کچھ ویلیوز ہیں. یہی وجہ ہے دیکھیے یہ جو اس وقت گھیراؤ اور ہجوم ہو رہا ہے ان خاندانی اور بنیادی سماجی اقدار کے خلاف, میں نے آج اسی لیے یہ جو آیات پڑھی ہیں اگرچہ یہ بالکل برعکس کیفیت کی نشاندہی ہے. ایک وقت وہ تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے, مکے والے ریزسٹ کر رہے تھے, نہیں مان رہے تھے, قوم اللدہ جھگڑالو قوم, نہیں مان کے دیں گے, بڑی اکھڑ قوم. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے گرد و نواح میں, مکے کے گرد و نواح میں اسلام پھیل رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, یہ دیکھتے نہیں مکے والے, یہ مشرکین, یہ کفار جو محمد کا راستہ, ان کی دعوت و تحریک کا راستہ روک رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم تو ان کے چاروں طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں اس ارض مکہ کی طرف, اطراف سے ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. واللہ یحکم, اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے, لا معقب لحکم ہی, اور اس کے فیصلے کو لوٹانے والا, ہٹانے والا, بدل دینے والا کوئی نہیں, وہ ہوا سریع الحساب, اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی. تو اصل میں اسلام جو پھیل رہا آس پاس کی آبادیوں میں, تو گویا کہ اسلام دائرہ تنگ کرتا ہوا مکے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. فرمایا وقت مکر الذین من قبلہم, وہ گئی چالے, تو ان سے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی. فللہ المکر جميعا, لیکن بالآخر یہ سارا مکر, یہ ساری چالیں, یہ ساری تدابیر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوتی ہیں. یعلم ما تکسب کل نفس, ہاں وہ جانتا ہے کہ ہر ذی نفس کیا کمائی کر رہا ہے, اپنے لیے کیا, وہ آخرت کے لیے کیا جمع کر رہا ہے. بس یعلم الکفار لمن عقبی الدار, ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر اور اس کی فلاح کس کے لیے. یہ کیفیت جو تھی, یہ جو سورہ رعد میں آئی ہے, اور وہ اصول میرا جو بارہ میں نے بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں, اور آج میں نے نوٹ کیا کہ یہ سورہ رعد کی آیات ہیں 41 اور 42, اور سورہ انبیاء کی آیات 43 اور 44 میں پھر یہ مضمون آیا ہے. ام لہم آلہتن تمنعہم من دوننا, کیا یہ مشرکین مکہ کے کوئی ایسے معبود ہیں جو انہیں بچا لیں گے ہمارے مقابلے میں؟ اسلام کو تو کامیاب ہونا ہے, ہوگا, اسلام کا غلبہ تو ہو کر رہے گا. لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یسحبون, نہ یہ خود اپنی مدد پر قادر ہوں گے نہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ان کی مدد کو آئے گا. بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم, بلکہ ہوا یہ ہے کہ ہم نے انہیں مکے والوں کو بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی ساز و سامان دیا, دنیاوی نعمتیں دیں, ان کے لیے سکون فراہم کر دیا, اس ارض مکہ میں امن فراہم کر دیا, اس بلد الحرام کے اندر اللہ کے اس گھر کی وجہ سے یہ بن گیا ہے کہ اس کے اندر امن کا گہوارہ ہے, اور یہاں جو ہے یجبا الیہ ثمرات کل شے, اور ہر طرف سے جو ہے نیوے اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. تو ہم نے چونکہ انہیں ساز و سامان دیا ہے, حتیٰ کال علیہم العمر, یہاں تک کہ یہ کیفیت جو ہے ان پر طویل عرصے تک جب باقی رہی, تو ان کی وجہ سے سرکشی آ گئی ہے, افلا یرونا انا ناطل ارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ذرا، صرف یہ کہ بچے کی جو بھی فصیل ہے اس سے ذرا پرے دیکھیں کہ ہماری دعوت جو ہے آس پاس کے جو قبائل ہیں ان میں پھیل رہی ہے، گویا کہ اب یہ حصار میں آ رہے ہیں، دین حق کا حصار جو ہے اس کا گھیرا ان کے لیے تنگ ہو رہا ہے. افہم الغالبون، تو کیا یہ بالآخر غالب آنے کی توقع رکھتے ہیں؟ اب یہ آیات جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ تو کیفیت تو ہے برعکس، یعنی وہ جو حال ہی نے کہا تھا نا، وہ بھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا ہے، کہ جو دین اپنے وطن سے نکلا تھا شان و شوکت سے، آج وہ پردیش میں غریب ہے، غریب الغربا ہے، بے کس ہے، بے یار و مددگار ہے. اس وقت صورت یہ ہے، اس وقت اسلام آ رہا تھا، ارض مکہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے بڑھ رہا تھا، اور بالآخر وہاں پر اسلام کی کو فتح نصیب ہونی تھی. آج دجالی فتنہ ہے کہ جو گھیرا تنگ کرتے ہوئے آ رہا ہے عالم اسلام کی طرف، اور جیسے وہ مقدس سرزمین مکہ تھی اسی طریقے سے یہ مقدس ادارہ، خاندان کا ادارہ، یہ شادی کا ادارہ، اس کا تقدس جو ہے اس کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ جو دجالی فتنہ ہے اسے کے گھیرا تنگ کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور دیکھیے اسی لیے میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنائی. دجالی فتنہ کیا ہے وہ تو خیر ایک مختلف بات ہو جائے گی کہ کیا چیز ہے وہ دجالی بات، وہ کبھی پھر اس کے بارے میں بحث کروں گا. اس وقت صرف یہ جان لیجئے کہ مغرب کی دجالی تہذیب جو ہے وہ یک چشمی ہے، یک چشم ایک آنکھ والی. حضور نے فرمایا دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ والا ہوگا. اسی طریقے سے یہ تہذیب دجالی فتنہ جو یک چشمی ہے. اللہ نے علم کے دو آنکھیں دی تھی انسان کو، دونوں آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو. ایک علم ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اپنے کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ کے کمپیوٹر سے سینس ڈیٹا کو پروسیس کرو، نتیجے نکالو، قدم بقدم آگے بڑھتے جاؤ. یہ علم ہے، یہ اقتصادی علم ہے تمہارے لیے جس سے تمہارا انسانی علم بڑھتا چلا جائے گا. لیکن دوسرا فیما یاتی انکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہاری دوسری آنکھ وہ ہے جو وہی کا علم ہماری طرف سے تمہاری طرف آتا رہے گا، ہدایت کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے پہاڑی علاقوں میں سڑک کے گرد جو نشان بنے ہوتے ہیں، یہاں اپنے رفتار فوراً کم کر لیجئے، ورنہ یہ کہ آئندہ جو موڑ آ رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، رفتار زیادہ ہوئی تو سیدھے کھائی میں جائیں گے. یہ اصل میں شریعت جو ہے، ہدایت جو آئی ہے، وہ در حقیقت ڈینجر سگنل ہے، بس یہ حدود ہے، اس سے آگے تجاوز نہ کرنا، اس کے اندر اندر رہنا. یہ ہدایت جو ہے یہ یک چشم بند ہو گئی جب مذہب سے بغاوت ہوئی، اور وہ جو سائنس کی آنکھ تھی وہ کھل گئی چوپٹ. اب سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ پچھلے 200 برس کے اندر قیامت آ گئی ہے. انسانی علم نے جتنی ترقی کی ہے، جتنا ایکسپلوژن ہوا ہے، جس قدر اس کے اندر آگے انسان بڑھا ہے، تصور نہیں کر سکتا کسی ایک انسان کے لیے. تو ان علوم کا ایک جائزہ اس اعتبار سے کہ کون کون سے علوم میں انسان کی رسائی کہاں کہاں تک ہو سکی ہے، کسی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے. اب تو جو پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی ایک چھوٹی سی شاخ کے اندر جو ہے انہوں نے وہ اپنی مہارت حاصل کی ہوتی، دائیں بائیں کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کامن سینس سے وہ بالکل آری ہوتے ہیں. وہ تو اپنے خاص فیلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے جو بھی ڈیٹا جو ہے وہ دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، اس کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے اور وہ پی ایچ ڈی ہو گئے. باقی یہ کہ کامن سینس سے محروم، ان کے اندر پوری دنیا کا اور اس کا کوئی تصور ہے. یہ تہذیب ہے جو یک چشمی تہذیب ہے. مادیت انتہا کو پہنچ گئی، روحانیت ختم ہو گئی، انسانی علم آسمان کو جا پہنچا، جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. لیکن اللہ کی ہدایت، آسمانی ہدایت، وہ سوئچ آف کر دیا انسان نے، ادھر سے بند. اب در حقیقت یہ جو دجالی تہذیب ہے، دجال اکبر جب آئے گا آئے گا، جب خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. ویسے تو حدیث میں آتا 30 دجالون کذابون، دجال جو ہے نا 30 دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک جھوٹا ہوگا اور مصنوعی شخصیت ہوگا، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک دجال اکبر آنے والا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے. اس دجال کے بارے میں اب یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا آخر من یخرج الیہ، آخر میں انسانوں کا جو طبقہ اس کی طرف بڑھے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا، اس کے پیچھے لگے گا، وہ کون ہوگی؟ النساء، عورتیں ہوں گی. یہ جو ہے ویمن لب، عورت کی آزادی، عورت کی آزادی، عورت کی آزادی. یہ فیمنزم، یہ تحریک جو ہے نسوانیت کی تحریک، اسے جو ہے ہر طرح کی آزادی سے مادہ فدر آزاد کر دیا جائے. یہ در حقیقت دجالی فطرے کا آخر من یخرج الیہ، یہ اس کا گویا کہ نقطہ عروج ہوگا. آخر میں جو نکلیں گے اس کے پیچھے پیروی کرنے کے لیے وہ ہوگی عورتیں. حتی ان الرجل لیرجعو الی امہ، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ لوٹ لوٹ کر اپنے گھروں میں آئے گا، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اور اپنی پھپھی کو وہ جس کے اندر رسیوں میں جکڑے گا کہ باہر نہ نکلیں گے، اور باہر نکل کر دجال کی پیروی شروع نہ کر دیں. یہ ہے حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام. اس کی صورت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھیراؤ اور تنگ ہو رہا ہے، اس میں پہلے کانفرنس ہوئی قاہرہ 1994 میں. دیکھیے اطراف ہے عالم اسلام کو اور ایشیا کو گھیرے میں لینے کے لیے قاہرہ. اگلے سال 1995 میں کانفرنس بیجنگ میں ہوئی. ان کانفرنسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہومو سیکشل میرجز کو کیوں سمجھا جاتا کہ غلط ہے؟ ہومو سیکشلٹی کو جرم سمجھا جاتا ہے؟ یہ کاہے کے لیے؟ انسان آزاد ہونا چاہیے، جس طرح چاہے وہ اپنی خواہش نفس اس کو پورا کرے. یہ سارے در حقیقت جو ابھی تو میں آپ بتاؤں گا جو اب ہونے والی ہے کانفرنس. اب 5 سال ہو گئے اس لیے کہ 1994 میں ہوئی قاہرہ کانفرنس اور 1995 میں ہوئی بیجنگ کانفرنس. اس بیجنگ کانفرنس میں بھی اور قاہرہ کانفرنس میں بھی کچھ مسلمان ممالک کی طرف سے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا. ابارشن کے معاملے میں، ہوموسیکشوالٹی کے معاملے میں، پوری دنیا سے جو مسلمان حکومت کے نمائندے، یہاں تک کہ بینظیر نے بھی جا کر بیجنگ کانفرنس میں کچھ ریزرویشن رکھی تھی کہ ان میں ساری چیزیں ہمارے لیے جوں کی توں اس شکل میں قابل قبول نہیں. معلوم تھا کہ پیچھے ایک معاشرہ ہے، ان باتوں کو جو ہے پاکستان کا معاشرہ تسلیم نہیں کرے گا. اور بھی بہت سے ممالک تھے کہ جنہوں نے ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہاں کچھ ریزرویشن رکھی تھی. اب ایک کانفرنس ہو رہی ہے، ذرا اندازہ چیزیں کس لیول پر ہو رہی ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس ہو رہا ہے 5-9 جون. اگلے یوں سمجھیے کہ اب شروع ہونے والا ہے، مئی اور جون کے اندر شروع ہو جائے گا، یہ 1.25 ہفتے کے بعد یہ کانفرنس نیو یارک کے اندر ہونے والی ہے. اس کا نام رکھا گیا بیجنگ +5. بیجنگ کے بعد 5 سال گزر گئے نا، اب ہمیں کانفرنس کرنی ہے. ہم دیکھیں بیجنگ کا ایجنڈا جو ہم نے طے کیا تھا بیٹھ کر، اس میں کس حد تک ہم خود ہماری پروگرس ہوئی ہے. اور خاص طور پر جو بعض مسلمان ممالک کی طرف سے ریزرویشنز ہوئی تھی اس وقت، اس ریزرویشن میں کہیں کوئی جو ہے رکھنے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں، کوئی کمزوری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اس لیے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ڈیکلریشن ہو اس میں کسی کی کوئی رکاوٹ اور کسی کی طرف سے کوئی ریزرویشن جو ہے وہ قبول نہ کیے جائیں. اب جو فیصلے ہوں گے اس کا عنوان رکھا گیا ہے کانفرنس کا، ویمن 2000، جینڈر اکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st century. جینڈر اکویلٹی، بالکل برابر، مرد و زن کی مساوات کامل، اس پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے. اور پیش نظر یہ ہے کہ اب یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے، ظاہر بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ایک پروگرام کو پاس کر دیتی ہے. اب اگر کوئی قوم یا ملک جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا تو سینکشن شروع ہو جائیں گے. سینکشن کا اختیار تو ہے نا، آپ کو معلوم ہے سوڈان پر سینکشن ہے، لیبیا پر سینکشن ہے، ایران پر سینکشن ہے، افغانستان پر سینکشن ہے. ہمارے اوپر بھی سینکشن کی تلوار جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے. وہ تو یہ کہ جو کچھ کہہ گئے ہیں آپ کے کلنٹن صاحب، اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں آپ کو، اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو سینکشن آ جائیں گے. یہ ساری صورتحال جو اب یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے اس کی تنفیذ ہوگی، اور خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. کیلیفورنیا میں ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے اس کی جو ابھی بھیجی ہے کہ اس کا جو پریپریٹری ڈاکومنٹ تیار کیا گیا 20 اپریل کو، ابھی یہ چیز ابھی آنے والی ہے منظر عام پر، یہ 1.25 مہینے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کا پریپریٹری ڈاکومنٹ جو تیار ہو چکا ہے 20 اپریل کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو بڑے بڑے کام ہیں، ویسے تو یہ کہ انشاءاللہ وہ سارا مضمون جو ہے وہ بھی ندائے خلافت کے اگلے شمارے میں دے دوں گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہومو سیکشوالٹی کو نارمل سیکشوئل اورینٹیشن قرار دیا جائے. یہ کوئی اب نارملٹی نہیں ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر کسی جگہ کسی ملک میں کسی مذہب میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے تو اس کی نفی ہونی چاہیے. یہ تو ایک سیکشوئل بیہیویئر ہے, ایک سیکشوئل اورینٹیشن ہے, اور اس میں جو کہ ہر ایک کو پوری آزادی ہونی چاہیے. اور ہومو سیکشوئل میرجز پر مبنی فیملی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ خاندان ہے. خاندان ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا, ایک مرد اور ایک عورت مل کر بھی خاندان بناتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دو مرد مل کر بھی یہ خاندان شمار کیے جائیں گے, قرار دیے جائیں گے. دو عورتیں بھی شادی کر کے ایک فیملی قرار دی جائیں گی. نمبر تین, ذرا کان کھول کر سنیے, عورتوں کو حق حاصل ہے کہ گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں, اور کریں تو اس کی اجرت طلب کریں. یہ ان پیڈ لیبر ہے ان کی, کیوں وہ محنت کرتی ہے, کیوں وہ کام کرتی ہے. اب وہ جو تھا ایک مرد اور ایک عورت کا آپس کا وہ میرج کانٹریکٹ, اس میں تقسیم کار, مرد باہر جائے مشقت کرے محنت کرے کام کرے بھاری کام ذمہ داریاں اٹھائے کما کر لائے, بیوی گھر میں اس کو پکائے گی, اس کو گھر کو سنبھالے گی, کام کاج کرے گی, خانہ داری کرے گی, اسی کو پکا کر کھلائے گی, شوہر کو بھی اولاد کو بھی. لیکن یہ سارا کا سارا بنیادی اسٹرکچر کہ یہ خانہ داری, یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, تو بالکل اکول ہونا چاہیے مرد اور عورت. اسی طریقے سے آگے کے لیے حمل اور وضع حمل, اس کی بھی اجرت مانگنے کا اسے حق حاصل ہے. یہ ایک سیکشوئل لیبر ہے جو کر رہی ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے اب اس میں مرد برابر تقسیم تو نہیں کر سکتا کہ مرد جو ہے اس کے اندر وہ بھی برابر کا حصہ دار ہو جائے. حمل تو ہوگا, اور اگر بچہ کی ولادت ہوگی تو ہوگی تو عورت ہی کو, لیکن یہ کہ وہ اس کی بھی جو ہے اجرت اس کو ملنی چاہیے, یہ بھی در حقیقت اس کا حق ہے کہ اسے اس کے اوپر پیمنٹ ملے. نمبر تین یہ کہ شوہروں کی جنسی خواہش پورا کرنے سے بیویوں کو حق ہونا چاہیے کہ انکار کر دیں, اور اگر وہ زبردستی کرے تو یہ میریٹل ریپ کہلائے گا, یہ بھی زنا بالجبر کہلائے گا کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی طبیعت آمادہ نہیں ہے, بیوی کسی وجہ سے انکاری ہے. لیکن یہ کہ اگر بیوی انکار کر رہی ہے اس عمل کے لیے, تو یہ کہ شوہر اگر زیادتی کرتا ہے زبردستی کرتا ہے تو یہ میریٹل ریپ ہے, یہ جرم ہے, اس کے اوپر جرم کے اوپر سزا ملنی چاہیے. نمبر چار یہ کہ تحفہ گری پروسٹیٹیوشن, اسے بھی سیکشوئل لیبر قرار دیا جائے. یہ در حقیقت جو پروسٹیٹیوٹ ہے وہ سیکشوئل ورکر ہے, وہ بھی مزدور ہے, جیسے کوئی اور مزدوری کر رہا ہے. کسی نے اپنے جسم کی طاقت سے وہ جو ہے کرسی چلائی ہے, کسی نے جو ہے وہ ہل چلایا ہے, اب وہ اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے, تو اس کو بھی ایک مزدور کا ورکر کا سٹیٹس حاصل ہونا چاہیے, جیسے کہ لیبر ڈگنیٹی آف لیبر اور ایک عزت ہوتی ہے, در حقیقت یہی سٹیٹس جو ہے پروسٹیٹیوٹ کا ہونا چاہیے. پانچویں اور آخری بات یہ کہ وراثت اور طلاق کے معاملے میں بالکل برابر, یہ کیا ہے. اب دیکھیے اس میں کہاں کہاں شریعت اسلامی کی جو ہے بےحتنی کی جا رہی ہے. اسلام میں وراثت بھی ہے لیکن آدھی بھی ہے, بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو, شوہر کے مقابلے میں بیوی کو, عام حالات میں آدھی, لیکن نہیں برابر کی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے طلاق دینے کا اختیار بھی بالکل برابر کا ہونا چاہیے. یہ ہے بیجنگ پلس فائیو کانفرنس کا جو ڈاکومنٹ تیار ہو چکا ہے. نیو یارک میں کانفرنس ہوگی, نمائندے جائیں گے, ہمارے ہاں سے بھی نمائندے چلے جائیں گے. آج کل کون لوگ ہیں جو حکومت کا نظم و نسق چلا رہے ہیں, یہی این جی اوز ہیں, انہی کے ذہن کے لوگ, انہی کی طرح سوچنے والے لوگ, اور وہ جائیں گے, وہ بھی اس کو جو ہے وہ اوکے کر کے آ جائیں گے, دستخط کر کے آ جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے, جن صاحب نے مجھے یہ اطلاع دی ہے ساری کا, ہے کہ آواز اٹھائیے کہ اس کانفرنس میں جو وفد جائے وہ پہلے اپنے موقف کے لیے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے اجازت لے کر جائے کہ ہم یہ موقف وہاں اختیار کریں گے, تو آیا یہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں. ایسے ہی نہیں کہ مکتوب چلے جائیں, آزاد چلے جائیں, جو چاہیں وہاں پر دستخط کر کے آ جائیں, بلکہ جو موقف بھی پاکستان, ظاہر بات ہے کہ جب جائے گا تو ڈیلیگیشن تو وہاں سے جو یہ ڈاکومنٹ ہے وہ تو آئے گا نا. پہلے وہ ڈاکومنٹ کے جو تیار کیا گیا پریپریٹری ڈاکومنٹ 20 اپریل کو تیار ہو چکا ہے, اسی میں سے ان صاحب نے مجھے یہ ساری جو ہیں وہ حوالے دیے, بلکہ انہوں نے ایک مضمون لکھا پورا امپیکٹ انٹرنیشنل کے لیے, اور وہ مجھے ای میل کر دیا ہے. میں تو ظاہر بات ہے اتنے محدود وقت میں اس کے صرف سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن اگلے پرچے میں ہم اس کا پورا ترجمہ شائع کر دیں گے انشاءاللہ. ندائے خلافت میں. تو یہ تو در حقیقت یہاں پر ہونا چاہیے کہ آواز اٹھے اور ایسی زوردار آواز اٹھے کہ کہیں جا کر اندھوں کی طریقے سے ہمارا کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہاں پر دستخط کر کے نہ آ جائے. اس لیے کہ نام تو بڑے خوشنما چیزیں ہیں, یہ تو ہیومن ڈگنیٹی. اب اس پس منظر میں نوٹ کیجئے, یہ پس منظر ہے عالمی سطح پر, یہ ہے جو ہو رہا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ آئس برگ کا ٹپ پاکستان میں پہلے ہی ظاہر ہو گیا. کنونشن ہوئی ہے ہیومن رائٹس اور ڈگنیٹی, اتنی اعلیٰ سطحی کنونشن ہمارے پرویز مشرف صاحب نے بڑا اپنی اہلیہ اور والدہ صاحبہ کی شرکت کی ہے. اور یہ کہ ہماری اور بھی بہت سی نیک خواتین بھی پہنچ گئی ہیں, ان میں ایک ایک چیز ایسی بھی رکھ دی گئی ہے شوگر کوٹ کر کے جو اسلام کے مطابق ہے. عورتوں کو وراثت میں حق ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو یا یہ کہ شاید راحیلہ قاضی نام ہے, قاضی صاحب کی شاید صاحبزادی ہیں یا کون ہے میں نہیں جانتا, تو انہوں نے بھی جو ہے تائیدی, تو ان چیزوں کی تو تائید ہر مسلمان کرے گا. لیکن اس شوگر کوٹنگ کے پیچھے کیا چیز چلی آ رہی ہے, در حقیقت اس میں شعور اس کا ہونا چاہیے کہ یہ در حقیقت بیجنگ پلس فائیو جو ہے اس کا جو آئس برگ ہے اس کا ٹپ پاکستان میں اس کانفرنس کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. اور اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو آپ سے بھی آگے جائیں گے جی, آپ اس کی فکر نہ کیجئے. ہم نہ صرف یہ کہ آپ کے ڈائریکٹو پر عمل کریں گے بلکہ آگے جائیں گے. ہم تو آگے چل رہے ہیں, پہلے چل رہے ہیں, پہلے ہم نے کانفرنس کر لی ہے, اتنی بڑی کنونشن ہم نے کر لی ہے ہیومن رائٹس اور ڈگنیٹی اس کے اوپر. یہی وجہ ہے, اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے, شعور نہیں ہے, پتا نہیں ہے. ایک خاص ماحول میں تربیت ہوئی ہے, تعلیم پائی ہے, ذہنوں میں وہی تصورات ہیں, وہی نظریات ہیں. ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ یورپ ہے, امریکہ ہے, اس کا نظام ہے, اس کی تہذیب ہے. مجھے اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اب یہ تو اقبال ہی دیکھ سکتا تھا کہ یہ نگ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں, چمک تو رہے ہیں, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. اس کی چمک دمک جو ہے انا جالنا مال الرد زینت اللہ لبل وحم احسن عملا, اس تہذیب نے دنیا جو ہے اس وقت اس کو بڑا پرکشش بنا دیا ہے, حیات دنیاوی جو ہے اس کو بڑا سجا دیا ہے, کھبا دیا ہے. جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں کہیں مزین کروں گا, زمین کے اندر ہر برائی کو مزین کر دوں گا, یہ برائی کو اچھائی سمجھیں گے اور میں ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا. یہ اس کو کر رہا ہے. اس کے اعلی کار کے طور پر یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار کے طور پر اس وقت ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس اور ان کی ایک گھر میں ڈالی ہوئی کنیز اور ڈوڈی کی حیثیت سے یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے, وہ سب در حقیقت اس ابلیسی پروگرام کو جو ہے جامع پہنانے کے لیے عملی وہ اپنا پورا اپنے تمام حلقہ اثر و رسوخ اور اپنی قوت و اقتدار کا استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس کا جو ظہور ہوا ہے اس ہماری کانفرنس میں, سب سے پہلے جو سیکولر دنیا کو بہت ناپسند بہت ناپسند بہت ناپسند توہین رسالت کا قانون, اس کو ہم نے ختم تو نہیں کیا, نرم کر دیا. نرم کیا کر دیا؟ بالفعل ختم کر دیا. کوئی پوچھے ان سے کہ بتاؤ یہ دو تقسیم ہے, ایک جرم ہے قتل, اس کی ایف آئی آر فوراً درج ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پہلے تحقیق کرے جا کے ڈی سی کے واقعی قتل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے, کیا ہوا ہے, کیا ایف آئی آر درج کرے جب اس کے بعد معلوم ہو کہ واقعی کوئی قبل کی قتل جو ہے اور وہ بھی کوئی جان بوجھ کر قتل کیا گیا. کوئی نہیں, چوری کی ایف آئی آر درج کی ہے فوراً درج ہو جائے گی, لیکن اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. پہلے ڈی سی صاحب اطمینان کریں گے کہ واقعی یہ معاملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اور ڈی سی جو ہے وہ انتظامیہ کا حصہ ہے, وہ عدلیہ کا حصہ ہی نہیں. وہ تو ظاہر بات ہے جو انتظامیہ کی بات, اس لیے کہ جب یہ قانون پاس ہوا ہے صدر امریکہ اس کے خلاف بولے, کوٹ صاحب اس کے خلاف بولے, آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کینٹربری کا جو لارڈ ہے وہ بھی بولا اس کے خلاف, پوری دنیا کے اندر جو ہے اور جن عیسائیوں نے یہاں یہ حرکت کی تھی انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا جب اس ملک سے باہر چلے گئے ہیں, ان کو تو خوش آمدید کہا گیا ہے. یہ قانون جو ہے وہ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو ایک کسی بوائلر میں ڈال کر جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں دو جرائم کے درمیان یہ فرق تقسیم کاہے کے لیے, یہ اسی لیے ہے تاکہ دنیا سے کہہ سکے کہ پہلا قدم دیکھیے ہم نے اٹھا لیا ہے. فیملی لاز میں بھی شوگر کوٹنگ کے ساتھ فی الحال جو بات آئی ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حق ملنا چاہیے، واقعتاً ملنا چاہیے. ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگلا سٹیپ جو ہے یونائٹیڈ نیشن کا پیچھے جو پروگرام چلا آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر کسی درجے میں فرق و تفاوت، چاہے وہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا قرآن میں لکھا ہوا ہوا کرے، ہم نہیں جانتے، لیکن عورت اور مرد کی بنیاد پر جینڈر اکویلٹی کو تم نے چھیڑ دیا. یہ تو در حقیقت جو ہے یہ دونوں جن سے بالکل برابر ہیں، کیسے کر دیا تم نے کہ بیٹی کا حق جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے حق سے خلا جو ہے اس کو آسان بنایا جائے، یہ بھی اصل میں طلاق کے حق کو برابر لانے کے لیے پہلا قدم ہے. حق خلا تو پہلے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی بھی پابندیاں ہیں تو کسی اور وجہ سے ہیں، وہ ہمارا سوشل فیبرک کیسا ہے. متعلقہ عورت یا خلا یافتہ عورت یا بیوہ کا یہاں کوئی مستقبل نہیں. ہمارے ہندوانہ اثرات جو ہمیں ہالٹ کر رہے، لہذا ایک عورت ظلم بھی برداشت کرتی ہے، سختیاں بھی جھیلتی ہے، کہتی ہے مجھے طلاق نہ دو، وہ سارے اپنے جو حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے، میں علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، اسے معلوم ہے. اس کے بعد معاشرے میں میں چھوٹ ہو جاؤں گی، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، تو میرا معاملہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کا ہو جائے گا. وہ ہندوانہ اثرات اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ورنہ قانون کے اندر تو خلا موجود ہے، اب بھی موجود ہے. لیکن اس میں جو اب ڈیکلریشن آیا ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو کہ عورت اور مرد کے درمیان مساوات کی سب سے بڑی سپوکس ویمن ہے، سب سے بڑی، انہوں نے بھی کہا اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، ذرا دیکھنا یہ ذرا معاملہ زیادہ لوز نہ ہو جائے، اس لیے کہ عورتیں جو ہیں جذباتی ہوتی ہیں. یہ کہنے والی جو ہے وہ آسما جہانگیر وغیرہ اس قسم کی خواتین ہیں، لیکن یہ تو ہوگا کیا، اس سے معاشرہ جو ہے شادی کی چونے ڈھیلی ہوگی، فیملی کا جو اصل ادارہ ہے جس کو ختم کرنا مقصود ہے. اس سے آگے بڑھ کر آنر کلنگ، اب وہ مرڈر کے برابر ہوگا. میں بھی اپنی جگہ سمجھتا ہوں، ایک بات حد صحیح ہے کہ کلنگ کی اجازت کسی کو نہیں ہے، مقدمہ بننا چاہیے، قابل دست اندازی پولیس ہونا چاہیے، لیکن اس کو اور اس کو مرڈر قرار دینا، کولڈ بلڈڈ مرڈر جسے کہتے ہیں. آپ خود اپنے قانون میں فرق کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک شخص نے پورا نقشہ بنایا، پورا اس نے جو ہے پلاننگ کی، کسی کو میں نے قتل کرنا ہے اور جا کر قتل کیا. ایک یہ ہے کہ سڑک چلتے ہوئے کسی سے ٹو ٹو مہمے ہو گئی اور اس غصے میں آ کر اس نے کوئی گالی ایسی دے دی، اس نے فوراً جو ہے کوئی ایسا مارا تھپڑ حضرت موسیٰ نے جیسے ایک مکہ لگایا تھا اور وہ آدمی مر گئے. تو یہ اس قتل میں اس قتل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی کسی اور رشتے دار کو اس طرح کی کیفیت میں دیکھے اور وقتی طور پر مشتعل ہو کر وہ تو قدم اٹھا بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اس نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا، غلط کام کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کو برابر کولڈ بلڈڈ مرڈر کے برابر قرار دے دینا کسی طریقے سے جائز نہیں. یہ در حقیقت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ اب خاندان کے ادارے اور شرم اور عزت، پروسٹیٹیوشن جو ہے اس کے لیے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو برتھ کنٹرول اور پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے جو تعلیم، سیکس ایجوکیشن، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سیکس ایجوکیشن اس لیے دینی ضروری ہے کہ ایڈز سے بچ سکے، اور کچھ برتھ کنٹرول کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شرم و حیا ختم. ایک لڑکی کے لیے ایک رکاوٹ ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر کہیں مجھے حمل رہ گیا تو کیا ہوگا، میرا جرم پھر کیسے چھپے گا؟ لیکن وہ ختم ہو جائے گا معاملہ، اس لیے کہ اسے سو تدبیریں معلوم ہے کہ جو چاہے وہ کرے. ہر اعتبار سے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو گنوایا تھا کہ در حقیقت مذہب و تہذیب، شرافت و شائستگی، عصمت و عفت، شرم و حیا، چادر اور چار دیواری اور دین و شریعت، یہ جو ایک حصار ہے، یہ جو بنیاد ہے اسلامی تہذیب کی، اور شاید کہ اگر ہنٹنگٹن نے اسی بنیاد پر کہا تو شاید کہ کنفیوشنل سولیزیشن آف چائنا کے اندر بھی یہ چیز موجود ہو. اب ان کو دیکھو بن سے اکھاڑنا اور اس کے خلاف آخری اسالٹ ہے کہ جو ہونے والی ہے 5 سے 9 جون تک یونائٹیڈ نیشنز اسمبلی، جنرل اسمبلی کا اسپیشل اجلاس ویمن 2000 کے عنوان سے، جس میں پیش نظر یہ ہے کہ یہ جینڈر ان ایکویلٹیز کو بالکل ختم کیا جائے. بہرحال اب مرثیہ ہی کہہ سکتا ہوں، کیا کہوں گا، ایک طرف یہ دجالی فتنہ ہے جو اپنے آخری اور تکمیلی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، ادھر حکومت وقت کا سارا زور ہے کسی طریقے سے محصولات بڑھ جائیں، ان کو ہم حاصل کر سکیں، ٹیکس بیس بڑھ جائے، ٹھیک ہے یہ سارے کام ہونے چاہیے، لیکن یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ ہم آئی ایم ایف وغیرہ کی قسط دینے کے قابل ہو جائیں، کہیں ڈیفالٹر نہ ہو جائیں. قسط دیں گے تو اگلا قرضہ لینے کے حقدار ہوں گے، اور اس کے بغیر تو ہمارے ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے تو معیشت کا دائرہ ختم، ہم ختم ہو جائیں. ساری ان کی تمام، اب اس کے لیے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو چیلنج وہ کر رہے ہیں، سمگلروں کو چیلنج کر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ سارے اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک دم اتنی بڑی جنگ، تو یہ کہ تاجروں کے ساتھ جنگ مول لینا، یہ تاجر تھے کہ جنہوں نے نظام مصطفیٰ تحریک اٹھا کر جو ہے اور وہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ اقتدار کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں جن سے کہ نواز شریف صاحب ڈرتے رہے، جب ذرا سا بھی گھرکی دیتے تھے یہ تاجر تو وہ دبک جاتے تھے. لیکن یہ حکومت نے صاف کہہ دیا ہے، ہمارے وزیر دا ہمیں تو ووٹ لینے نہیں، ہمیں پرواہ نہیں، کر لو جتنی تمہیں ہڑتالیں کرنی ہیں کر لو، ہماری صحت پر تو برا اثر نہیں پڑے. بہرحال لیکن یہ سب کچھ جو ہے اپنی جگہ پر یہ چیزیں اچھی ہیں کہ ہمارے ٹیکس بیس جو ہے براڈ ہونا چاہیے، ٹیکس کلچر ہونا چاہیے. آخر کہاں سے پیسہ آئے گا جو ابھی تک ہمارے یہاں نہیں آیا؟ لیکن یہ طویل مزمن مرض ہے، وہ اتنی آسانی سے اور اتنے فوری طور پر اس کا حل ہونا ممکن نہیں. یہ اس وقت میں بس کرنا تھا کہ ان کی ساری توجہات اس پر، پوری توجہ اسی پر. اور ظاہر بات ہے کہ ان کی سیکولر ویسٹرن اورینٹیشن کے باعث وہ اس خطرے کو تو دیکھ نہیں رہے. وہ جو اس کے خوشنما ایکسٹیریئر ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو چمک دمک جو ہے اس مغربی تہذیب کی، وہ اس سے اتنے متاثر ہے کہ اس کی پیروی کر رہے ہیں. دوسرے دینی جماعتیں جو خالص مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اپنے فرقے واریت کے خول سے نکلنے کو تیار نہیں، اور جو کچھ نیم مذہبی نیم دینی جماعتیں ہیں انہیں وہ اپنے سیاسی رول کی فکر ہے، انہیں ووٹوں کی فکر ہے. اور اب ظاہر بات ہے بلدیاتی الیکشن کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ شیشے جو ہیں وہ بھی لٹکا دیے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے، تو انہیں اپنی ان مصلحتوں کو سامنے دیکھنا ہوگا. تیسری طرف تازہ ترین باتیں یہ ہیں، پہلے تو بے نظیر صاحبہ تھیں ابھی اس میدان میں جنہوں نے کہا تھا یہ برلن وال ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کی سرحد برلن وال ہے، وہ گر گئی ہے، یہ بھی گر جانی چاہیے. کرنسی ایک ہونی چاہیے، فارن پالیسی ایک ہونی چاہیے. یہ سارا معاملہ گویا کہ پاکستان کی نفی اور پاکستان کا پھر مدغم ہو جانا بھارت میں، اب یہ بے نظیر کا تو آفیشل اسٹانس ہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر سندھ میں دوسری بڑی قوت ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم کا پیرو مرشد جو بیٹھ کر بول رہا ہے اب لندن شریف سے کہ دو قومی نظریہ تو 1951 میں ہی ختم ہو گیا تھا، تم کہاں بات کر رہے ہو، اس نے تو در حقیقت مسلمانوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. گویا کہ نظریہ پاکستان، اس کی اساس دو قومی نظریہ، اس کے لیے کوئی علیحدہ جواز، اس کو اب سندھ، اب بھی ظاہر بات ہے کہ جو رورل سندھ ہے اس میں پیپلز پارٹی کا عمل دخل ہے. جو باتیں کبھی جیے سندھ کہا کرتے تھے، جو بھی وہ ایکسٹریمسٹ تھے سندھی جو قومیت اور نیشنلزم کے علمبردار جی ایم سید جیسے، اب آج بے نظیر وہ کہہ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کا ایک بیس تو موجود ہے سندھ کے اندر، دوسرا بڑا بیس یقیناً سب کو معلوم ہے، ایم کیو ایم کا ایک بڑا بیس ہے جو اربن ہے، اربن سندھ، اس کے اندر اس کا ایک عمل دخل ہے. دونوں نے گویا کہ پاکستان کی نفی کر دی ہے بالفعل. ان حالات میں حکمرانوں کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ چاہے وہ اپنا ٹیکس بیس بھی براڈ کر لیں اور کچھ کر لیں اور آئی ایم ایف کے تقاضے بھی پورے کر لیں، اور کسی درجے میں جو ابھی قتل کوئی امید نہیں ہے کہ معیشت کا کوئی بحالی یا معیشت کا کوئی قدم آگے آ رہا ہو، ابھی تو صرف محصولات کی کشید جو ہے کہ اس قوم کو اور نچوڑ کر اور ان کو پیل کر کولو میں ان میں سے نکالا جائے اور دیا جائے ان کو، شائی لاکس کو جو ہے ان کا پاؤنڈ آف فلیش بہرحال پہنچایا جائے، ابھی تو یہ ہو رہا ہے. لیکن فرض کیجئے آپ معیشت کو کسی درجے میں، سیاست کو کسی درجے میں اپنی جو دفاعی قوت ہے اسے مستحکم کر بھی لیں، تب بھی اس اساس پاکستان کے اساسی نظریے کی نفی جو ہے، یہ لبرلزم، یہ بہت خوبصورت نام اور اس کے پیچھے جو یہ طوفان چلا رہا ہے، یہ در حقیقت پاکستان کی نگیشن، اس کی نفی، اس کے جواز کو ختم کر دینے والی شے. لہذا یہ شعور تو انہیں ہونا چاہیے، اور کاش کہ ہماری دینی جماعتیں اس امر حال کو پہچانیں، جو سیلاب آ رہا ہے، جو آخری اب حملہ جو ہے دجالی تہذیب کا، یہ ویمن لب، عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، فیمنزم کی تحریک کے حوالے سے، یہ قاہرہ اور بیجنگ کانفرنس کے بعد اب جو بیجنگ پلس فائیو کانفرنس اور وہ بھی اب یونائیٹڈ نیشنز اسمبلی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی شکل میں ہو رہی ہے، تاکہ اس کی قرارداد جو ہے اس کو تو گویا کہ پھر سب سے بڑے اور ہائیسٹ لیول کے عالمی ادارے کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہونے کی حیثیت حاصل ہوگی، جس کے حوالے سے پھر جس ملک میں بھی اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے اس کے خلاف سینکشن آ سکتے ہیں. یہ در حقیقت اسلام کے خلاف، اسلامی تہذیب کے خلاف آخری وار ہے، اور ہمیں اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی